بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الفصل الثالث عن الحسن رحمة الله عليه مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة رواه الدارمي وعنه مرسلا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رواه الدارمي وعن علي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفعه وإن استغني عنه أغنى نفسه رواه رزين لا إله إلا الله وأن إكرمة رضي الله عنه أن ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين وإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني أحدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه لا يفعلون ذلك هكذا رواه البخاري وعن واثلة ابن الأسكع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشر ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. یہ محترم دوست و بزرگو اور معزز سامعین سننے والے مائیں اور بہنیں بھی یہ علم کی فضیلت کے باب میں تیسری فصل ہے. پہلی عد و حدیث یہ مروی ہیں حضرت حسن رضی رحمۃ اللہ علیہ سے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے تابعی ہیں. عبداللہ ابن زبیر وغیرہ ان کے اساتذہ رہے ہیں اور تابعین میں ان کا ایک مقام ہے. سن ہجری 110 میں آپ کا انتقال ہوا ہے. کئی صحابی کو انہوں نے دیکھا ہوگا اس لیے کہ 110 میں تقریباً اخیری صحابی کا انتقال ہوتا ہے. پہلی دو حدیثیں ان سے مروی ہیں اور یہ حدیث مرسل ہیں. جب تابعی صحابی کا جو واسطہ ہے اس کو چھوڑ کر جب وہ کسی حدیث کو بیان کرے کہ حضرت حسن یہ فرماتے ہیں مرسل, تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صحابی ہیں ان کا انہوں نے نام نہیں لیا, بلکہ انہوں نے ڈائریکٹلی یہ فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو اور وہ علم اس غرض سے حاضر کر رہا ہو کہ وہ اس کے ذریعے اسلام کو رائج کرے گا, اسلام کو بلند کرے گا, تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اور وہ مرتبہ مرتبہ نبوت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بھئی وہ علماء جو اس بات کو اور اس بات کو لے کر چلتے ہیں یا یہ نیتیں ہیں ان کی کہ علم سیکھ کر دوسروں کو سکھلانا, تو یہ ان کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف جو ان کا نبوت کا جو درجہ ہے جو بڑا ہوا ہے اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے علماء کی, اور ان علماء کو آج ہم لوگ جو ہیں ذلت کی نظروں سے دیکھتے ہیں, تو یہ غلط باتیں ہیں میرے عزیزو, ان کی قدر کرو. دوسری حدیث وہ بھی انہی سے بطریق مرسل روایت کی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا. ان میں سے ایک تو عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا اور بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھلاتا تھا, دوسرا وہ شخص تھا جو دن کو روزے رکھتا اور تمام رات عبادت میں گزارتا. آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں بہترین شخص کون ہیں, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم جو فرض نماز پڑھتا ہے اور بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھلاتا ہے, اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے, اس پر اس عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ مجھے تمہارے میں سے ایک ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے. بنی اسرائیل کے مذکورہ دونوں عالم یوں تو اپنے علم اور فضل کے اعتبار سے ہم رتبہ تھے, مگر فرق یہ تھا کہ ایک عالم نے اپنی زندگی کو دین کو رائج کرنے کے لیے, دین کی خدمت کے لیے لگا دیا تھا, اور دوسرے نے صرف عبادت خداوندی کر لیا تھا. تو ایک آدمی ہے جس نے تعلیم اور اصلاح معاشرہ اس میں لگا ہوا تھا, اور دوسرا اپنی پرائیویٹ یا انڈیویجلی عبادت میں لگا ہوا تھا. لہذا دونوں میں سے افضل اس شخص کو قرار دیا گیا جو خود بھی اپنے علم پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی علم سکھلا کر انہیں راہ ہدایت پر لگاتا رہے. اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی فضیلت, وہ عالم جو دین کا پہنچانے والا ہے, دین کو دوسروں لوگوں تک پہنچانے والا ہے, اس دین پر عمل کرتے ہوئے اس نے فرائض کو ادا کیا, واجبات کو ادا کیا, اور فرائض اور واجبات کے ساتھ اس نے دین کو دوسروں تک پہنچایا, تو اس کا درجہ بڑا ہوا ہے. یا وہ زیادہ نوافل نہیں پڑھتا ہے, اس نے سنن پڑھی ہیں, کچھ نوافل عبادتیں اس کی زیادہ نہیں ہیں, نفل روزے اس کے زیادہ نہیں ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ اس کو ایک فضیلت حاصل ہے دین کے پہنچانے کی. ایک بات یاد رہے کہ دین پھیلا ہے تبلیغ سے, اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی دین ہم سیکھتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہم اللہ تعالی کا ہم پر فریضہ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور حدیثیں ہیں بلغوا عنی ولو آیتن، تو یہ تمام آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو اس بات کی دلیل ہیں کہ جو بات ہم پر کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے آتی ہے سب سے پہلے اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یاد رکھو۔ اگر ہم لوگ اس دین کو نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے آئیں گے۔ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ یہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے دو ٹوک فرما دیا کہ اگر تم اس دین کی قدر نہیں کرو گے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو چلانا ہے قیامت تک، دین نکلا ہے مکہ مدینہ سے، پھر وہاں سے وہ گیا ہے دمشق اور بغداد کوفہ، پھر وہاں سے وہ چلا ہے ایک ایسے ملک میں کہ جہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسری صدی ہجری کے اندر یہ حدیثیں اور دین کا علم پہنچا ہے، رشیا کے اندر، قزاقستان ہے، تزاکستان ہے، شیشان ہے، نیسابور ہے، یہ تمام جگہیں وہ ہیں جہاں سے یہ دین پھیلا ہے، یہ حدیثیں ہم تک وہاں سے پہنچی ہیں، اور وہاں سے پھر وہ منتقل ہوا دوسری جگہوں پر، اور پھر ہندوستان منتقل ہوا تقریباً 1000 صدی میں یا 1100 کے اندر، اور پھر وہاں سے آج ہندو پاک کے اندر دین کا چرچا ہے، وہاں سے بھی آج اب یورپ کے اندر بھی ہے، اور ہمارے ان ملکوں کے اندر بھی اب الحمدللہ مدارس قائم ہیں۔ اس کا یہی ہے کہ بھائی یہاں کی جو پیاسی بستی ہے اللہ تعالیٰ ان تک ہمارے ذریعے اس دین کو پہنچائے۔ یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے علماء کی قدر کریں جو کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں کو دین میں لگائیں، دین کے لیے لگاؤ۔ دو تین بچے ہیں، ایک کو دین کے لیے بتاؤ تاکہ بھائی آپ کی آخرت بھی بن جائے۔ آگے وہ حدیث آ رہی ہے، میں بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم پڑھیں، لیکن ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ دوسری حدیث، تیسری حدیث بلکہ حضرت راوی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انا علی رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ رواہ رزین۔ اوپر والی دونوں حدیثیں دارمی کی ہیں، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے۔ جو لوگ جن کو حدیث سے وابستگی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو حدیث تم لاتے ہو یہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اسی میں ہو؟ کچھ حدیثیں ان کے علاوہ بھی کتابوں کے اندر ہو جو صحیح ہیں اعلیٰ شرط بخاری و مسلم، اس لیے یہ بھی حدیثیں ہیں، یاد رکھو۔ ایسی حدیثوں کا انکار کرنا یہ بھی در حقیقت حضور کی رسالت کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ جس حدیث کے بارے میں جب تک علماء کی طرف سے یا محدثین کی طرف سے یہ نہ کہا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے، وہاں تک ایسی حدیثوں کے بارے میں کوئی بھی کلام نہ کیا جائے، یہ ہمارے لیے یاد رکھو کہ یہ ہمارے لیے آخرت کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کا حضور کی طرف سے منسوب ہونا اور اس کا ہم انکار کریں، یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے حضور کے کا انکار کیا، اس لیے حضور کی بات کا انکار کیا۔ تو یہ جو حدیث جو پڑھی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اوپر والی دو حدیثیں تو دارمی ایک کتاب کے حدیث کی کتاب ہے اس کی ہیں، اور یہ کتاب رزین کے اندر یہ حدیث واقع ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر شخص وہ ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہو، اگر اس کے پاس کوئی حاجت لائی گئی تو اس کو اس نے نفع پہنچایا، کوئی آدمی آیا محتاج بن کر اس پر اس کے پاس جو بھی چیز ہو تو اس نے اپنے مال سے اپنے علم سے یا اپنے پاس جو بھی چیز تھی اس سے اس کو نفع پہنچایا، اور اگر اس نے بے پرواہی اگر اس سے بے پرواہی برتی گئی تو اس نے بھی اپنے نفس کو بے پرواہ رکھا، یہ حدیث ہے اور حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کی شان کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج کر کے اپنی حیثیت کو کمتر نہ کرے، اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج سمجھنا گویا اپنے آپ کو کمتر کرنا ہے، نیز غلط اغراض اور مقاصد کے خاطر عوام کی مصاحبت کی طرف میلان بھی نہ رکھے، اور نہ اس سے کسی دنیاوی غرض اور منافع کی تما رکھے۔ دینے والی ذات اللہ کی یہ ہے، اتنا بڑا اللہ نے تمہیں علم دیا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس کو لوگوں سے مستغنی رہو میرے عزیزو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عوام سے بالکل بے تعلق کر لو، اپنے علم سے، ورنہ اپنے علم سے آپ مخلوق خدا کو محروم رکھیں گے، بلکہ اگر عوام دینی ضروریات کے سلسلے میں صرف محتاج ہیں آپ کے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے عالم کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اس کی طرف ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان جائے اور ان کے دینی اور اسلامی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرے اور ان کو نفع پہنچائے۔ اگر عوام خود اس سے لاپرواہی برتے کہ آپ کے ملک کے اندر یا آپ کے شہر کے اندر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف جاتے نہیں، باہر سے آتے ہیں اور ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، سمجھے نا، تو آپ نے اپنے یہاں کے علماء کی جو بے قدری کی ہے، تو چاہیے کہ وہ لوگ بھی آپ سے بے پرواہ رہیں، آپ کو ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے آئیں، ان سے ترک تعلق کریں، اپنے اوقات کو عبادت خداوندی میں وہ مشغول رکھیں، یا پھر علم دین کی خاطر دینی کتابوں کے مطالعے میں یا تصنیف کے اندر، تالیف کے اندر مشغول ہو کر اپنے علم کی روشنی کو اور بڑھائے۔ دونوں طرف سے یہ معاملہ بنتا ہے، یاد رکھو۔ علماء سے یہ کہا گیا کہ کوئی محتاج بن کر آئے تو اس کو ایسے ہی نہ جانے دے، اور اگر وہ لوگ بے اعتنائی برتے تو پھر یاد رکھو کہ آپ اس کے پیچھے بھی مت دوڑو، تاکہ ان کو یہ ہو جائے کہ یہ ہمارے محتاج ہیں، کیوں بھائی تمہارے کیوں محتاج ہوں گے ہم، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دی ہے قرآن کی اور حدیثی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کے بعد والی ہے، اور ابن عباس نے حضرت اکرمہ سے فرمایا کہ تم ہر جمعہ کو ایک بار لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو، اگر اسے قبول نہ کرو، اگر اسے قبول نہ کرو یعنی ہفتے میں ایک بار وعد و نصیحت کو کافی نہ جانو تو ہفتے میں دو بار کرو، تو ہفتے میں دو بار یا تین مرتبہ بھی وعد و نصیحت کر سکتے ہو۔ اگر تم لوگوں کو اس قرآن سے تنگ نہ کرو کہ ہفتے میں تین بار سے زیادہ وعد و نصیحت بیان کرو، تین مرتبہ سے زیادہ کرو گے تو لوگ تنگ آ جائیں گے، ایک دن بیٹھیں گے، دو دن بیٹھیں گے، پھر انہیں بیٹھیں گے۔ اور اس سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ وہ ہر جمعرات کی رات کو درس دیا کرتے تھے، لوگوں نے ان کو کہا کہ کچھ اور وقت بھی آپ دیا کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے ایک دن کرنا، یا اگر لوگوں کی چاہت زیادہ ہے تو دو مرتبہ کر لو، تین مرتبہ کر لو، لیکن اتنا زیادہ نہ کرو کہ لوگ ملول ہو جائیں، لوگ سست بن جائیں، لوگوں کے اندر سستی پیدا ہو جائے، اور تم ان کی باتوں کو منقطع کر کے ان کے سامنے وعد و نصیحت کر دو اس طرح کہ ان کو کبھی دا خاطر کرو. ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ تم خوش خاموش رہو. یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ میں تمہیں اس حالت میں نہ پاؤں. حضور فرماتے ہیں کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم ان کی باتوں کو کاٹ کر تم نے اپنی بات و نصیحت شروع کر دی. یہ بعض لوگوں کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں، پہلے ان کی بات تو سنو وہ کیا کہتے ہیں، ورنہ وہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، کبھی دا خاطر ہو جائیں گے. اور ایسے موقع پر تمہیں چاہیے کہ تم خاموش رہو، یہ حضور فرماتے ہیں. البتہ اگر وہ تم سے وعد و نصیحت کی فرمائش کریں تو جب تک ان کے اندر خواہش مند نہ ہو ان کے سامنے حدیث بیان کرو. ان کے خواہش مند، ان کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے بات کو سننے کے لیے خواہش رکھتے ہیں، تو ان کے سامنے حدیث بیان کرو. اور تم دعا میں مکفہ عبارت سے صرف نظر کرو. یہ بھی آج مصیبت ہے ایک کہ ہم لوگ دعا کے اندر ایسی مکفہ عبارتیں لاتے ہیں، سمجھو. اس سے بچنا چاہیے، اس سے جو دعا کی جو التجا ہے، عاجزی ہے، وہ انکساری ہے، وہ نکل جاتی ہے. چنانچہ میں نے معلوم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ایسا نہیں کیا کرتے تھے. اب ہم لوگوں کے بھی عادتیں ہو گئی کہ سدیس صاحب کی دعائیں جو ہیں لوگوں نے منہ پر کر لی اور اسی کو چلا رہے ہیں. اب ان کو خود کو پتا نہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان میں دعا کرو یا مختصر دعا کرو، عربی کے اندر یا اردو کے اندر یا جو بھی آپ کے جو مصلی جس زبان کو جانتے ہیں اسی کے اندر دعا کر لو. ہمارے یہاں تو سب دوسرے مولانا آتے ہیں، تو کوئی بنگالی اچھا ہے تو بنگالی نہیں جانتے، ورنہ اس میں بھی کرے ایسے ہیں، انگلش میں، اردو میں، اور پھر پتہ نہیں کون کون سی زبانوں کے اندر، عربی میں. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو اکتانے والی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب 20 منٹ کی عربی میں کی، پھر اسی 20 منٹ کی آپ نے اردو میں کی، چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کے بعد 20 منٹ انگلش میں، تو اچھا ہے کہ ہمارے بعض علماء دوسری زبانیں نہیں جانتے، ورنہ بھی لوگ بالکل اکتا جائیں گے، یہ صحیح نہیں ہے. دعا میں مکفہ عبارت کا مطلب یہ ہے، دعا تاثیر کے اعتبار سے وہی بہتر ہوتی ہے جو بغیر تصنع اور بغیر بناوٹ کے ہو، سیدھی سادھی ہو، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو. اس لیے دعا کی برکت کو شعر و شاعری کا رنگ دینا، مکفہ بنانا، الفاظ میں قافیہ بندی کرنا، تکلف نہیں کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا جو مکفہ اور مسجع ثابت ہیں اور جن میں قافیہ بندی ہیں. اس لیے یہ چیزیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف اور از خود صادر ہوئی تھیں، اور آپ کے تکلف اور کوشش کو دخل نہیں ہوتا تھا. آپ کی جو باتیں ہیں وہ تو اخلاص کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں. ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے بہت سے لوگ خامخواہ اس میں بڑی غلو کر رہے ہیں. آج کل دعاؤں میں بھی کافی غلو ہو گیا. آدھے گھنٹے میں 27 کی تراوی ختم ہو گئی اور یہ صاحب دعا کرنے بیٹھے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ. پھر خامخواہ لائٹوں کو بند کر دینا، اور خامخواہ پھر لوگوں کے سامنے ٹیشو پیپر رکھنا، یہ سب ڈھونگ ہے. یاد رکھو، شریعت ایسی کوئی بات نہیں چاہتی آپ سے. سادگی ہو، آسانی ہو، اس پر مبنی ہے. اس کے بعد والی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت واصلہ ابن الاسقع، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم، جس نے علم کو طلب کیا یا جو شخص علم کا طالب ہو، فأدرکہ، اور اس نے علم، اس کو علم حاصل بھی ہو گیا، کان لہو کفلان کہ فلانے من الاجر اس کے لیے دو اجر اس کو ثواب کے ملیں گے. فَإِن لَّمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ, اگر اس نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن علم حاصل نہیں ہوا تو چونکہ اس نے جو محنت کی ہے اس پر اس کو ایک اجر ملے گا. دو ثواب کیوں ملیں گے پہلے والے کو؟ ایک تو طالب علم کا اور اس کی محنت کا اور مشقت کا جو اس نے حصول علم کے لیے اٹھائی ہے اور اس کے بعد اس کو وہ علم حاصل ہوا ہے, تو ظاہر بات ہے جب اس کو علم ہوگا اور وہ علم کو حاصل کر لے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. بہرحال اتنی بات جاننی طے ہے کہ ہر تقدیر ہر آدمی کو طلب علم میں لگے رہنا چاہیے. اگر علم حاصل ہو گیا تو نور نالا نور ہے, اسے دو ثواب ملیں گے, اور اگر کوشش کی اور علم حاصل نہیں ہوا تو یہی کیا کم ہے کہ طالب علمی میں مر جانا یہ بہترین سعادت ہے, یاد رکھو. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی انسان کو چاہیے کہ موت تک اطلب العلم, انسان علم کو حاصل کرے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے, وہاں تک علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو کامل سمجھو گے تو پھر علم حاصل نہیں کر سکو گے. اس کے بعد والی حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما, ایک حدیث ہم بیچ میں شاید چھوڑ چکے ہیں, اس نہیں یہ بھی پڑھ چکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو اس کے جس عمل یا جن نیکیوں کا مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے, یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا دفتر نامہ اعمال چالو رہتا ہے, اس میں ایک تو علم ہے جو اس نے سیکھا ہے اور رواج دیا تھا, اس نے اس علم کو پھیلایا ہے, چاہے اس کے طلبہ ہیں اس کے مریدین ہیں, اس نے کسی کتاب کو لکھا ہے, تفسیر کو لکھا ہے, حدیث کی تشریح کو لکھا ہے, اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی موت کے بعد بھی, تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, یاد رکھو. دوسرا یہ ہے کہ نو نیک اولاد ہے جس کو اس نے چھوڑا اپنے مرنے کے بعد. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی اولادوں کو نیک بنانا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے. کو انفسکم واہلیکم نارا پر یہ بات ہو چکی ہے, اور میں نے یہ بات بھی عرض کی دوپہر کو کہ بچوں کو نیک بنانے کے لیے ماں باپ کا نیک بننا ضروری ہے. تم تو نیک بنتے نہیں, مالوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ بچے نیک بنے تو کیسے بنیں گے. تو وقت دو ان بچوں کو اپنا, مالوں میں بیٹھے رہنا اس سے بچے بنتے نہیں ہے, یاد رکھو. یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ ان بچوں کو اپنا وقت دو تاکہ وہ بچہ دین کی طرف آئے, اس کے دین کی فکر کرو. اوپر آج قرآن کریم کے اندر تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, پوتوں کو جمع کیا, اور سب کو جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. دیکھو اسے معلوم ہوا, قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ خود دین پر رہے اور بچوں کو بھی دین پر لگائے, تو بچے دین پر رہیں گے ورنہ بچے نکل جائیں گے. آپ کے اگر اس سے نکل گئے اور جو کچھ سالوں کا موقع ہے بیچ والا, خصوصاً 7 سال کی زندگی سے لے کر 17-18 سال کی زندگی ہے ان بچوں کی, ان بچوں کو اس میں دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، بلکہ 5 سال سے ہی اس کو شروع کر دو۔ 5 سال سے وہ مکتب میں آتا ہے تو اس پر اسی وقت سے اس کے پیچھے لگو، اس کو پورا وقت دو۔ تیسری، اس حدیث میں فرمایا کہ قرآن ہے جو وارثوں کے لیے چھوڑا ہو، اور چوتھا مسجد ہو جس کو اپنی زندگی میں بنائی ہو۔ مسجد کا بنانا یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے، الحمدللہ ہماری یہ مسجد دار السلام بن رہی ہے، آپ اس میں آپ کا تعاون کر سکتے ہیں۔ پانچویں، مسافر خانہ ہے جو اس نے تعمیر کیا ہو ٹھہرنے والوں کے لیے۔ چھٹے، نہر کو جو اس نے جاری کیا، چاہے اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ساتویں، وہ خیرات ہو جس کو اس نے اپنی تندرستی اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہو۔ دیکھو، یہ نہیں کہ اب مرنے لگے تو کہا فلاں مسجد میں اتنا نے، فلاں مدرسے میں اتنا، نہیں، یہ نہیں، اپنی زندگی میں، اپنی تندرستی میں، تو ان تمام چیزوں کا جو ثواب ہے مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا۔ 7 چیزیں اس حدیث میں فرمائی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مومن کو جس کے عمل یا جن نیکیوں کا ثواب مرنے کے بعد میں ملے گا، علم، اور اس علم کو سکھلانا، رواج دینا، پہلی بات۔ دوسرے، نیک اولاد کو چھوڑ کر جانا۔ تیسرے، قرآن کریم جو وارثوں کے لیے چھوڑا ہو۔ چوتھا، مسجد جس کو اپنی زندگی میں بنایا۔ پانچویں، مسافر خانہ جو تعمیر کیا۔ چھٹے، نہر جو اس نے جاری کی۔ اور ساتویں، وہ خیرات جس کو اس نے اپنی تندرستی اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہو، اور تمام چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچے گا۔ قرآن کریم کے حکم میں شرعی کتابیں بھی داخل ہیں، اس طرح کے مسجد کے حکم میں علماء کے قائم کردے مدرسے یا خانقاہ ہیں جو ذکر اللہ اور تزکیہ نفس کے لیے ہوں، شامل ہوں۔ یہ ثواب، ان تمام کا ثواب، ہر وہ چیز جس سے مخلوق کا فائدہ، چاہے دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو، یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے، وہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ اس کے بعد والی حدیث جو 51 حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحى الی انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت له طریق الجنۃ ومن سلبت کریمتیہ اسلبتہ علیہ الجنہ وفضل فی علم خیر من فضل فی عبادہ وملاک الدین الورع رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ یہ حدیث کی راویاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی بھیجی، وحی خفی جس کو کہتے ہیں، کہ جو طالب علم اللہ کے راستہ اختیار کرے، جو طلب علم کے لیے راستہ اختیار کرے، یعنی طلب علم، علم کو طلب کرنے کے لیے وہ چلے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دوں گا، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور جس شخص کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی ہوں، یعنی کوئی شخص نابینا ہو گیا اور تو اس دنیاوی نعمت سے محرومی، اور اس پر شک، صبر اور شکر کی بنا پر میں اس کا بدلہ اسے جنت دوں گا۔ اس لیے وہ لوگ جو نابینا ہیں، اگر وہ اپنی نابینگی پر صبر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر اور شکر پر تمہیں جنت دیں گے۔ اور علم کے اندر زیادتی، عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے فرائض پڑھ لیے، فرائض کے بعد واجبات ہیں تو واجب پڑھ لیے، یا کچھ سنتیں ہیں جو مؤکدہ ہیں پڑھ لی، نوافل نہیں پڑھ رہا ہے، اور علم میں آ کے لگ گیا، تو یہ بہتر ہے. آج کل مصیبت یہ ہے, اور دین کی جڑ یہ پرہیزگاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کل مصیبت یہ ہو گئی کہ بڑے بڑے مدارس کے اندر بڑے بڑے لوگ وہ بچوں کو دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے جس علم کے ساتھ مدرسوں سے باہر نکلنا چاہے وہ نہیں نکلتے, ہم نے ان کو دوسری چیزوں میں لگا دیا. یہ غلط چیزیں ہیں, یاد رکھو. بلکہ نوافل سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے علم کو لگائیں, اپنے علم کو لگائیں دین کے اندر, علم کی بات سیکھنے میں, علم کی بات کو سمجھنے کے اندر. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, فارغ ہونے کے بعد ہمارے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب فارغ ہو جاؤ پھر ایک سال خانقاہ میں لگاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ علم کے طلب کے لیے نکلے ہو اور آپ جماعت میں بھی جا رہے ہو, مدرسے کا وقت ہے اور جماعت میں گئے ہیں, گشت میں نکل گئے, یہ بھی غلط طریقہ ہے. اسی طرح اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل کرو. علم حاصل کرو گے, یہ سب شیاطین نے ایسی چیزوں میں لگا دیا ہے ان لوگوں کو. اس لیے چاہیے کہ علم کو حاصل کرنے کے اندر ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ, خصوصاً طالب علم ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے. ارشاد کا مقصد یہی ہے کہ جو شخص علم دین کے حصول کے لیے کسی راستے کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راہ کو آسان کر دیں گے, یعنی اسے دنیا میں معرفت اور حقیقت کی دولت سے نوازا جائے گا, اور عبادت خداوندی کی توفیق بھی عنایت کی جائے گی تاکہ وہ اس کے سبب جنت میں داخل ہو سکے. جہاں آپ کے اوقات, خصوصاً طالب علم اگر ہماری اس مجلس میں ہیں, ان سے میری یہ درخواست ہے کہ مدرسے کے پڑھنے کے جو اوقات ہیں, آپ کے مطالعے کے وہ اوقات ہیں, اس کے اندر آپ کو پورا وقت صرف کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. اب آپ کہ آپ اپنے درس میں نہیں جا رہے ہیں اور آپ گئے کسی کو لے کر گشت کرنے کے لیے, یا آپ ذکر اللہ میں لگ گئے یا نوافل میں لگ گئے, یہ سب چیزیں غلط ہیں, یاد رکھو میرے عزیزو. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے علم کو سیکھنے کا. استاد کے پاس علم کے سیکھنے کے لیے آپ گئے ہیں تو اس کلاس میں حاضر رہو, آپ کے مطالعے کا جو وقت آپ کو دیا گیا ہے اس میں حاضر رہو, اس کے بعد کا جو آپ کا وقت ہے اس کے اندر آپ اپنے نوافل پڑھو, آپ اپنی قرآن کریم کی تلاوت بھی کرو, کسی کو گشت میں لے کر جانا ہے تو بھی جاؤ, لیکن اس کی وجہ سے آپ کے علم پر اثر نہیں پڑنا چاہیے. میرے کہنے کا منشا یہ ہے. ہمارے اگر کیسے کوئی حضرات ایسے ہیں جو دین کے کام سے لگے ہیں تو وہ اس چیز کو برا نہ مانے. میں نے ایک بات کہی ہے جو حدیث کی روشنی میں آپ کو کہی ہے, گو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں علم کی جو راہ ہے وہی آخرت میں جنت کی بھی راہ ہے. آپ جس علم پر چل رہے ہو یا جس علم کو حاصل کر رہے ہو, یہ در حقیقت سبیل اللہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے, اور اللہ کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے, اور یہی ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے. علم کے دروازوں کے علاوہ جنت کی تمام راہیں بند ہیں, یعنی بغیر علم کے جنت میں داخل ہونا یہ مشکل ہے, یاد رکھو. شرط یہی ہے کہ علم جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ اور للہیت کے جذبے سے اس کو حاصل کیا ہو. میں یہ عرض کرتا ہوں, حضرت مولانا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے علم کو حاصل کیا اللہ کے علاوہ کے لیے, طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا اللہ. چاہے آپ علم کو حاصل کرو دوسرے کسی مقصد کے لیے, لیکن علم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ ہی کا بنا کر چھوڑتا ہے, اس لیے کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف ہے, وہ علیم ہے, وہ علام ہے. وہ اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جو راہ علم کی ہے وہ دراصل جنت کی راہ ہے. شرط یہی ہے کہ علم خلوص نیت سے اور للہیت کے جذبے سے حاصل کیا گیا ہو, پھر عمل کی توفیق بھی ہوتی. علم ہوگا تو عمل ہوگا, ورنہ علم بغیر خلوص کے اور بغیر عمل کے کوئی حقیقت نہیں رکھے گا. آپ نے عمل علم علم نہیں ہے, عمل تو کیا لیکن اخلاص نہیں ہے, یا اخلاص ہے لیکن علم نہیں ہے, تو یاد رکھو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں. آخری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علم اگر انسان کو آتا ہے تو اس کی اصل بنیاد ورع ہے, پرہیزگاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے حرام سے بچنا, منکرات سے بچنا, حتیٰ کہ وہ چیزیں جو مشتبہ ہیں ان سے بچنا, تاکہ عبادات میں ریا اور عدم اخلاص پیدا نہ ہو. آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں. چھوٹی سی حدیث ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیاها من احیائیها. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں, رات میں تھوڑی دیر کا علم کا درس, رات میں تھوڑی دیر علم کا درس دینا تمام رات کو زندہ رکھنے سے بہتر ہے, یعنی پوری رات عبادت کرو اس سے بہتر ہے. درس ہو رہا ہے, آپ نے سنا ہے کتنوں کی زندگی بنتی ہے اس درس کے ذریعے. اس سے معلوم ہوا کہ دین کی یہ قدر ہمیں کرنی چاہیے, کہیں جہاں کہیں بھی دین کا علم حاصل ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہیں, دین سیکھ نہیں سکتے. تو مساجد کے اندر پروگرام ترتیب دیے ہیں, یوتھ کے پروگرام ہیں, آپ لوگوں کے لیے پروگرام ہے, یہ درس حدیث کا پروگرام ہے, درس قرآن کا پروگرام ہے, بچوں کے لیے یوتھ پروگرام ہے. تو یہ پروگراموں کو کی قدر جانو اور بچوں کو ان سے وابستہ کرو, تاکہ کم از کم بچوں کے اندر دین باقی رہے. ورنہ اگر ہم نے یہ کوششیں نہیں کی میرے عزیزوں, تو یاد رکھو ہمارے بچوں کا یہی حال ہوگا جو بوسنیا میں ہوا, جو بلغاریا میں ہوا, جو گرناٹا میں ہوا. یاد رکھو کہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے. اگر ان ملکوں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان نہیں دیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو دین سے وابستہ رکھو, چاہے وہ مکاتب کے ذریعے ہوں ان کی اصلاح ہو, یا پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور توفیق دی, حافظ ہو رہے ہیں, قاری ہو رہے ہیں, دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ضروری ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر نسلیں تباہ ہو جائیں گی, ایسی تباہ ہو جائیں گی جو ختم ہو جائیں گی. کسی زمانے میں اندلس کا نام تھا مسجد قرطبہ, ختم ہو گیا, ختم ہو گئی وہ بستیاں جہاں علم کے چرچے تھے, جہاں صرف علماء نہیں, جہاں صرف محدثین نہیں, جہاں صرف مفسرین نہیں, بلکہ بڑے بڑے اطباء, بڑے بڑے حکماء وہاں سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن وہ ختم ہو گئے, ان کی حکمتیں ختم ہو گئی, ان کا علم طب بھی ختم ہو گیا, جغرافی ختم ہو گیا, سمجھے نا. تو یہ تمام چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے. جب علم سے ہم غفلت برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم کی دولت کو ہم سے چھین لیتے ہیں. اس لیے علم کو حاصل کرو, گھروں کے اندر کچھ کتابیں رکھو, حدیث کی, قرآن کریم کی, تفسیر کی, اس کو پڑھتے رہو, علماء سے سنتے رہو, سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. روزانہ ایک حدیث پڑھ لو اپنے گھر کے اندر, سنا دو گھر والوں کو ایک حدیث, انشاءاللہ دین زندہ ہوگا بچوں کے اندر. پانچ منٹ کا بھی وقت نہیں ہے, انشاءاللہ دین کی رونق آپ کے گھروں میں آئے گی. ورنہ یاد رکھو کہ یہ جو گھر ہیں وہ ویران بن جائیں گے, ان کے یہاں آپ کے یہاں پھر شیاطین بسیں گے. یاد رکھو یہ خود آپ کا کیا ہوا ہے اور کسی کا نہیں. اس لیے کہ ان باتوں کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. دوپہر کو ہم نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے تھے اور ہم ایک نام بھول گئے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ابراہیم بھگت صاحب, مونٹریل میں ہوتے تھے اور پھر وہ उन्होंने एडमंटन वगैरह में भी काम किया है। उनकी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हुआ बुध के रोज़ और जुमा के रोज़ उनको दफनाया गया। उन्होंने भी दुआ के लिए हम लोगों से दरख्वास्त की है, अल्लाह ताला मरहुमा की मगफिरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए, आलम आफियत का मामला उनके साथ फरमाए, उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए और तमाम मरहूमीन की कब्रों को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जिन लोगों को परेशानी है बदन की या चलने की उनको अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए, चलने की ताकत और कुव्वत उन लोगों को अता फरमावे। और जो लोग परेशान हैं घरों के शिकाक से इख्तिलाफ से अल्लाह ताला उनके घरों के अंदर भी मोहब्बत का मामला उनके दरमियान, उनकी अहलिया के दरमियान, उनके घर वालों के दरमियान आफियत का मामला फरमाए। और उसके अलावा भी जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा है अल्लाह ताला सब के दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को और इस दरस हदीस को अपने फजल से कबूल फरमा कर हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, सुनने वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए, हमारे असातिज़ा के लिए जिन्होंने हम पर मेहनतें की, उनके बड़े एहसानात हैं हम पर, अल्लाह ताला सब को उनका सवाब पहुँचाए और इसको सदक़े जारिया बनाए हमारे लिए भी और आप तमाम के लिए भी, और जो नहीं भी सुन रहे उनके लिए भी। और भी जो कुछ लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, खुसूसन हमारे उलमा इंडिया से उनके मैसेज भी आ रहे हैं, अल्लाह ताला उन लोगों की जो कोशिशें हैं अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, उनके मदारिस के जो हालात हैं अल्लाह ताला उनको बेहतर फरमाए, खजाने गैब से अल्लाह ताला उनके मदारिस का तकफ़ुल फरमाए और वहाँ से ऐसे उलमा जिनके इल्म से उम्मत को नफ़ा पहुँचे, ऐसे उलमा ऐसे तालिब इल्म वहाँ आए और दीन को दुनिया तक पहुँचाए। ये हमारी दुआएं हमेशा के लिए, बड़ी मेहनतें करते हैं वो लोग, अल्लाह ताला सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। जहाँ जहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्लाह ताला उन प्रोजेक्ट को भी आफियत के साथ कमाल तक पहुँचाए, तकमील तक पहुँचाए, खजाने गैब से सबका तकफ़ुल फरमाए। जो लोग मुकदमात में फंसे हैं उनके लिए अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमाए, जो औलादों से परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनका फरमा बरदार बनाए, उनकी आँखों की ठंडक बनाए, माँ बाप को उनकी तरफ से अल्लाह ताला चैन नसीब फरमाए। और भी जिन लोगों ने जिन जिन मकसद के लिए दुआ के लिए कहा है सब के मकासद अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ताला सब के जायद मकासद को पूरा फरमाए। और मैं जो आप लोगों के सामने हमेशा हमारे इस इदारे के लिए कहता हूँ, अल्लाह ताला इस इदारे की भी जो भी आने वाली ज़रूरतें हैं खजाने गैब से पूरा फरमाए। बहुत से लोग ताउन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अल्लाह ताला दोनों जहाँ में बेहतरीन बदला अता फरमाए। जैसे अभी आपने हदीस में सुना मस्जिद का बनवाना, मस्जिद का बनाना ये सदक़े जारिया है, मरने के बाद भी आपने एक ईंट भी लगा दी, एक मुसल्ला लगा दिया तो इंशाअल्लाह आपके लिए अजर ही अजर है। 3000 आदमी $3000 3 साल के अंदर, बड़ा आसान है, आसानी के साथ आप अदा कर सकते हैं। जो हालात हैं, जो बीमारियां हैं, जो वबा है, अल्लाह ताला इस बीमारी को उठा ले, इस वबा को उठा ले और लोगों का काम असर नौ फिर से उसी तरह जारी और सारी हो जाए जिस तरह वो पहले चला करता था। बहुत से लोग बेचारे जॉब की वजह से भी परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके जो भी मुतालबात हैं अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह ताला रब्बिल आलमीन।